الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. کیا ان مکہ کے کافروں کے لیے کوئی ان کے شریک ہے یعنی شیاطین جن کے ورگلانے سے انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شریک قرار رکھے ہیں کہ ان شیاطین شریکوں نے ان کافروں کے لیے دین میں ایسا راستہ ایجاد کر لیا ہے جس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی ہے. یہاں شیاطین کی طرف جو نسبت ہے شرعوں کی یہ ان کے ادلال اور گمراہ کرنے کی وجہ سے ان شیاطین نے گمراہی کا ایسا راستہ ایجاد کر لیا لوگوں کو گمراہ کر کر کے کہ اس کی اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں. مثلا شرک ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار ہے. ولولا کلمۃ الفصل, اور اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی کہ سزا جزا قیامت کے دن ہوگی تو لقضی بینہم, ان کے درمیان کے اندر فیصلہ کر دیا جاتا. اور یقیناً ظالم کافر لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. طرف ظالمین مشفقین مما کسبوا, قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ظالم لوگ اپنے برے اعمال جو دنیا میں کیے اس کی وجہ سے ڈرتے ہوں گے کہ اس پر ان کو سزا ہونے والی ہے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ, ڈرنے کی وجہ سے وہ عذاب کوئی دور نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ عذاب تو ان کے اوپر واقع ہو کر کے ہی رہے گا. دیکھو اس دنیا کی حالت بڑی عجیب اور نرالی ہے. بعض مرتبہ انسان کسی چیز کے اوپر صبر کرتا ہے تو سامنے والے کو ترس آ جاتی ہے. بعض مرتبہ انسان شور مچاتا ہے تو بھی سامنے والے کو سوچتا ہے کہ چلو اس کا کام کر ڈالو ورنہ یہ خاموخا شور مچاتے رہیں گے. جیسے کہ جمہوری حکومتوں کے اندر ہوتا ہے کہ عوام ریلیاں نکالے, جلوس نکالے, ہنگامے کرے تو حکومتوں کو ان کی بات ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. اور بعض مرتبہ آدمی صبر کرے, چپچاپ جو ہے ریوے تکلیف کو برداشت کرے تو بھی ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. جیسے جیل میں قانون ہے کہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ جیل کے اندر سکون اور صبر سے رہتے ہیں تو ان کی سزاؤں میں تخفیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ منتوں سماجت کرنے سے بھی کام آسان ہو جاتا ہے. کسی کی جا کر کے آپ منت و سماجت کرو, آپ تو ایسے ہیں, ڈبل پیسے ہیں, میرا اتنا کام کر دیجئے, آپ تو بہت ہی مشفق ہے, خرخواہ ہے. اس طریقے سے منت و سماجت کرنے سے بھی بعض مرتبہ کام آسان ہو جاتا ہے. آخرت کے اندر کوئی تدبیر کام نہیں لگے گی. یعنی وہاں اگر سب جہنمی مل کر کے ہنگامہ مچائے, شور مچائے, ریلی اور جلوس نکالے, دھرنا دے دے, اپواس پر اترے تو بھی جو ہے کوئی وہاں عذاب میں تکلیف ہونے والی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, یہ جملہ جہنمی لوگ صدیوں تک پکاریں گے. بعض روایتوں سے ایسا پتہ چلتا ہے تب جا کر کے مالک کی طرف سے جہنم کے داروغے کا جواب ہوگا قال انکم ماکثون, تم یہاں جو رہو صدیوں چلانے کے بعد بھی. کو ایک طویل عرصہ, صدیوں کا مطلب لمبا عرصہ شور و شغب کرنے کے باوجود بھی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. اور کوئی کافر مشرک چپ چاپ سہنی کرتا رہے, برداشت کرتا رہے, اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اجزعنا ام صبرنا, ہم شور مچائیں یا جو ہے ہم چپ چاپ رہے, کوئی فرق وہاں پڑنے والا نہیں. اور منت و سماجت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, یعنی اللہ کے سامنے منت و سماج وما ہم بمستعد چاہے وما ہوں ولا ہم یستعتبون, کہ ان کو اتنا موقع نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ راضی اور خوش کر سکے منت سماجت کر کے. تو وہاں جہنم کے عذاب کا معاملہ ایسا ہے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ, وہ تو واقع ہو کر ہی رہے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنت کے باغیچوں کے اندر ہوں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے پاس ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے وہ نعمت ہوگی. ذالک هو الفضل القدیر, یہی وہ بہت بڑا فضل ہے. حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جنتیوں کے سروں کے اوپر ایک قبر آئے گا اور جنتیوں کو ندا دی جائے گی, بتلاؤ ہم کیا برسائیں تمہارے اوپر, جو چاہے ہم تمہارے اوپر برسائیں. چنانچہ جو جنتی جو چیز چاہے گا وہ بادل ان کے اوپر برسائے گا. یہاں تک کہ ایک موقع ہی آئے گا جنتی لوگ جو ہے خاص چیز کا مطالبہ کریں گے اور وہ بھی ان کے اوپر برسائی جائے گی, اور وہ یہ ہوگا کہ ابھرے ہوئے سینے والی ہم عمر عورتوں کی بارش چاہیں گے, چنانچہ وہ بھی ان کے اوپر برسائی جائے گی. اب دیکھو بارش کے اندر جو چیز جو پانی برستا ہے نا, وہ سب سے زیادہ صاف شفاف پیور اور جو ہے پیوریفائڈ منرل جو بھی کہو وہ سمجھا جاتا ہے. اتنا صاف شفاف پانی کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے بارش کا برسنے والا. گویا کہ یہ بادلوں سے ان حوروں کا برسنا یہ ان کی اعلیٰ درجے کی شفافیت کی علامت اور دلیل ہوگی. ذالک الذی یبشر اللہ به عبادہ, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوشخبری سناتے ہیں. الذین آمنوا, جو بندے ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور ان بندوں نے نیک کام کیے, ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. اب نیا مضمون کلام مستانس, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. اے نبی, آپ ان کافروں سے یوں کہہ دو کہ میں تم سے اس دین کی تبلیغ اور رسالت کے اوپر کوئی معاوضہ مانگتا نہیں ہوں, کوئی بدلہ میں تم سے مانگتا نہیں ہوں. بس اتنا کر دو کہ قربا یعنی رشتہ داری کی محبت میں تم سے چاہتا ہوں. اب اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنا چاہیے. نمبر ایک, مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ منقول ہے کہ قریش کی جتنی بھی شاخیں تھیں ان تمام شاخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاخ ہے بنو ہاشم, یہ سب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. یعنی قریش کے تمام خاندان کی شاخوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داری کا ناطا جڑا ہوا تھا. تو اسی رشتہ داری کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے ستاؤ مت, مجھے تکلیف مت دو, अगर तुम मेरी लाई हुई बातों की इत्तेबा कर लो तो बहुत अच्छी बात, और अगर मेरी लाई हुई बातों की इत्तेबा नहीं कर सको तो कम से कम दर्जे में इतना तो करो कि तुम मुझे सताओ मत, तुम मुझे तकलीफ मत दो। ये पहला मतलब है। नंबर दो, एक दूसरा मतलब ये भी बयान किया गया कि ये आयत करीमा अंसार के मुतालिक नाजिल हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मदीना के अंसार आपस में ये बात करने लगे कि ये शख्स हिजरत करके मदीना आए हैं, वो तुमको हिदायत का रास्ता बतलाते हैं। तुम ये आदमी परदेसी बेसहारा, उनके पास कोई माल की गुंजाइश नहीं, और मजीद बात ये है कि वो तुम्हारी बहन के बेटे हैं, तुम्हारी बहन के बेटे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल मदीने मुनव्वरा से था, इसीलिए तुम्हारी बहन के वो बेटे होते हैं, और उन्होंने तुम्हारे शहर में आकर के पनाह ली है, लिहाजा उनका ताउन और मदद करना चाहिए। अंसार ने माल की एक बड़ी मकदार आपस के अंदर जमा की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली के अंदर उसको पेश किया। उस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जरूरत नहीं, आप लोग इसको वापस ले जाओ। नंबर तीन, यहाँ पर मुराद ये लिया जाए कि मेरे साथ जो तुम्हारी रिश्तेदारी का ताल्लुक है, इस रिश्तेदारी के ताल्लुक के ऊपर मैं तुमसे कोई दुनियावी बदला चाहता नहीं हूँ। तुम मुझे दुनिया के अंदर कोई बदला दो, दुनिया के अंदर हदिया दो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि कम से कम रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए तो मेरे लाए हुए दीन को तुम लोग मान लो और उस दीन के ऊपर ईमान लाने वाले बन जाओ, इतना तो करो कम से कम। नंबर चार, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, तुम मेरे साथ ज्यादतियाँ करते हो तो मेरे रिश्तेदारों के साथ तो ज्यादती मत करो, इसलिए कि जब मुकाता हुआ, बायकॉट हुआ, तो उस मदरसे की तरफ से ऐलान आया है, सब 20 मिनट की रिसेस दी गई है, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं, इधर उधर कल ही ऐलान आया है, आप वहाँ जाओ, पहले वहाँ से लिखवा के लाओ तो देंगे इजाजत। तो इल्लल मवद्दत फिल कुरबा के कम से कम ये हो कि तुम लोग अकारिब, मेरे अकारिब का लिहाज और ख्याल करने वाले तुम लोग बनो, इसलिए कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मुकाता हुआ, बायकॉट हुआ, तो उस मुकाते और बायकॉट के मौके के ऊपर कुरैश के अंदर जो लोग ईमान नहीं लाए थे वो भी उसमें शामिल थे, इसलिए ये कहा गया कि कम से कम इतना तो करो कि जो लोग मेरे करीबी रिश्तेदार हैं उन लोगों को तुम ईजा और तकलीफ मत पहुंचाओ, उनका क्या कसूर, तुम्हारी नजर में मैं कसूरवार हूँ, अगर कि वो गलत बात थी मक्का के काफिर होंगी कि मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ एक तौहीद की दावत लेकर के खड़ा हुआ, लेकिन अब तुम ऐसा करो कि कम से कम मेरे रिश्तेदारों को तुम तकलीफ मत दो और मत सताओ। इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, कि मेरे करीबी रिश्तेदारों को ईजा रसानी का निशान मत बनाओ। नंबर चार, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, इसका मतलब ये है कि तमाम लोग अपने अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी का लिहाज रखें, रिश्तेदारी के हुकूक को निभाने वाले बने, कोई भी आदमी रिश्तेदारी के हक के अंदर कमी न करे। नंबर पाँच, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, ہر کام کے اندر اصل دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا رکھو. اللہ تعالیٰ کا قرب تم کو حاصل ہو جائے اس کا تم لوگ دھیان رکھنے والے بنو. یہ ہو گئی آیت کریمہ کا مطلب جو ہمارے اکابرین مفسرین نے ذکر کیا ہے, جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہے, ان سے بھی یہ روایت منقول ہے. اب یہاں شیعوں نے بڑی گڑبڑیاں مچائی ہے اس آیت کریمہ کے مفہوم میں تحریف کر کے, تحریف معنوی کر کے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اجر سے آیت کریمہ کے اندر مراد ہے اجر قرابت, اجر رسالت, اجر رسالت. نعوذ باللہ, گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے اجر کا لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں. لا اسألکم علیہ اجرا, میں رسالت کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربیٰ, مگر مجھے میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت, گویا میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں. اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا رکھنا یہ رسالت کا اجر ہے. تم مجھے رسالت کا اجر دو. کیا رسالت کا اجر دو؟ کہ میرے رشتہ دار اور میرے خاندان والوں کے ساتھ تم لوگ محبت کرنے والے بنو. اور اجر رسالت واجب ہے. پھر آگے وہ کیا کہیں گے کہ قربا, قریبی رشتہ داروں کے لیے اجر رسالت واجب. اور قریبی رشتہ داروں میں کون؟ تو کہا حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن اور حضرت حسین, یہ چار حضرات قریبی ترین رشتہ داروں کے اندر. گویا ان چار حضرات سے محبت اور عقیدت رکھنا یہ اجر رسالت ہے. اور اسی اجر رسالت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مطالبہ فرما رہے ہیں. یہ شیعوں نے آیت کریمہ کے اندر معنوی تحریف کی ہے. پھر وہ آگے چل کر کے کیا کریں گے کہ جب اجر رسالت کا اس بات کیا اس آیت سے, اور قریب رشتہ دار میں ان چار حضرات ہی کو شامل کیا, پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ لوگ پھر یہ برا نتیجہ نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو فضیلت حاصل ہے حضرات شیخین پر بھی اور حضرت عثمان پر بھی اور تمام صحابہ کے اوپر بھی, حضرت علی کو افضلیت حاصل ہے. پھر اس کے بعد وہ نتیجہ نکالیں گے کہ گویا کہ حضرت علی افضل, تمام صحابہ ان کے مقابلے میں مفضول, اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اول اور ثانی خلیفہ بنے, یہ خلافت غاصبانہ اور ظالمانہ خلافت تھی. یہ نتائج تحریف معنوی کر کے شیعوں نے اس آیت کریمہ سے نکالی ہے. یہاں پر ایک چند اہم باتیں سمجھ لو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حال, آپ کا خاندان, یہ بہت ہی اشرف ترین خاندان ہے. ان کی تعظیم, ان کی توقیر ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے علیکم بسنتی و سنت نہیں ترقت فیکم امرین لن تبلو ان تمسکتم بهما. اس میں ایک روایت میں تو کتاب اللہ و سنتی ہے, اور ایک روایت میں کتاب اللہ و اطرتی, اللہ کی کتاب اور میرے خاندان کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا, یہ روایتوں کے اندر. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ رشتے دیواج قائم کرنے کی بھی فضیلت آئی. اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ام یعنی حضور کی صحابہ بھی نہیں, یہ حضرت علی کی بیٹی تھی, ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا بڑی مہر دے کر کے, اسی نسبت سے کہ حضور کے خاندان کے ساتھ رشتے ازدواج قائم ہو جائے. تو اس کے بڑے فضائل ہیں, لیکن ان فضائل کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں, اس آیت کا موضوع ہے ہی نہیں. وہ فضائل ماخوذ ہیں دوسری احادیث کے ذریعے سے, اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نمبر دو, آل رسول میں اور قریبی رشتے دار میں ان چار حضرات کو محدود کرنا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی کے اندر تو کتنے سارے لوگ آئیں گے, چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب, تو حضرت علی کے بھائی کہاں گئے, حضرت عقیل ابن ابی طالب, ہم کو کیسے استثنا کر کے نکال دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس, حضرت حمزہ, یہ تو ایمان لائے, ان کی اولاد آل عباس وغیرہ, ان کو کیا کریں گے. تو آل رسول کے اندر صرف ان چار افراد کو شمار کرنا اور دوسروں کو خارج کر دینا, اور ادھر بنات میں بقیہ تین بیٹیوں کو خارج کر دینا, زینب, رقیہ, ام کلثوم رضی اللہ عنہن, ان کا استثناء, اور اکیلے حضرت فاطمہ کو لینا, یہ کہاں سے آیا. تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کے چچا جان ہوتے ہیں, اس نسبت پر حضرت علی کو آل رسول میں شمار کیا, پھر حضرت علی کے بھائی, حضرت علی کی بہن حضرت ام حانی بنت ابی طالب, حضرت عقیل ابن ابی طالب, وہ لوگوں کا استثناء کہتے ہیں. اور اگر حضور کی بیٹی ہونے کی نسبت سے حضرت فاطمہ کو شامل کرے تو حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن کا استثناء کہتے ہیں. اور حضرت علی تو چچا کے بیٹے, اور خود چچا دو دو ایمان لائے, حضرت حمزہ بھی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, ان کا استثناء کیسے. اسی لیے اقارب میں صرف چار کو محدود کر لینا, دوسروں کو خارج کرنا, یہ یقیناً تعریف مانوی ہے اور اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں. تیسری چیز یہ سمجھو کہ جب دعوت و تبلیغ کے اوپر اجرت کا مطالبہ کرنا علماء امت کے لیے قبی ہے, بری چیز ہے, داعی کے لیے قبی ہے, اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی نفی کی, لا اسألکم علیہ اجرا, لا اسألکم علیہ اجرا. اللہ ہر نبی کے ذریعے سے اعلان کروا رہے ہیں, اور ہر نبی کا اعلان قرآن میں تقریباً موجود ہے, جن کے واقعات قرآن میں ہیں. انبیاء اجرت کی نفی کا اعلان کرے, امت کے علماء اور داعی لوگوں کے لیے یہ چیز کبھی اور بری ہوئے, تو پھر وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے کیسے مانگے امت سے. یہ تو نعوذ باللہ توہین رسول ہے. حب علی کے اندر گلو کرتے کرتے توہین رسالت کا ارتکاب ہو رہا ہے. تو جو چیز تمام انبیاء انکار کرے, امت کے علماء اور داعیوں کے لیے مضموم ہوئے, وہ چیز یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ ثابت کرنے جا رہے ہیں, تو یہ تو توہین رسالت کا مقام ہو گیا. نمبر چار, عجیب نقطے کی بات یہ ہے کہ سورہ شورا جو چل رہی ہے یہ مکیہ ہے, اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہوا وہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا. تو یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ جو رشتہ ابھی تک قائم ہوا ہی نہیں تھا, جو نکاح ابھی تک وجود میں آیا ہی نہیں, جب نکاح سن 2 ہجری کے اندر ہوا تو حضرت حسن اور حسین کی تو ولادت ہوئی نہیں تھی, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو پھر ان کو اس آیت کریمہ کا مصداق قرار دینا جن کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی اس آیت کے نزول کے وقت. تو اگر دامادی رشتے کی وجہ سے حضرت علی کو اس آیت کا مصداق قرار دینا ہو تو دامادی رشتہ تو اس آیت کے وجود کے وقت تھا ہی نہیں, آیت مکی ہے اور دامادی رشتہ قائم ہوا ہجرت کے بعد سن 2 ہجری کے اندر, اور حضرات حسنین کی پیدائش تو اس کے بہت بعد میں ہوئی. اسی لیے علل مودت فی القربا میں ان چار حضرات کو حسر کر لینا یہ بہت بڑی تحریف کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر علل مودت فی القربا سے یہی اجر رسالت کو مراد لینے جائیں تو قرآن کی دوسری سری آیتوں کے ساتھ تعارض ہو جاتا ہے. نمبر 1, ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, اس سے تعارض ہوگا. نمبر 2, ما اسألكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله, اگر میں کوئی اجرت کا مطالبہ کروں وہ تم ہی لے لینا, فهو لكم تم ہی لوگ لے لینا, ان اجری الا علی اللہ, اس سے بھی تعارض ہو رہا ہے. نمبر 3, قل لا اسالکم علیہ اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین, اس سے بھی تعارض ہو رہا ہے. تو اگر اجر رسالت کو مراد لیا جاوے تو دوسری صریح اور واضح نصوص سے آیت کا تعارض ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں اجر رسالت لینا کسی حال کے اندر مناسب نہیں ہے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو آدمی بھی نیکی کمائے گا ہم اس کی نیکی کو بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے. انسان بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں, کمیت میں کیفیت میں. ان اللہ غفور شکور, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدردان ہیں. جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے, اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ شکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اطاعت اور نیکی کے کام کی ہمت عطا فرماتے ہیں, توفیق عطا فرماتے ہیں اور بڑا بڑا کر کے ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم یقولون افترا علی اللہ کذیبا, کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بات باندھتے ہیں؟ قرآن کی طرف جھوٹی نسبت, وہ حقیقت میں اللہ کی طرف جھوٹی نسبت ہے. نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت, حقیقت میں اللہ کی طرف جھوٹی نسبت ہے. فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کے دل کو مضبوط کر دے گے. دیکھو یہاں مفسر نے اچھا کام کیا, دوسرے بہت سارے مفسرین کی بات سے ہٹ کر کے ترجمہ اچھا پیش کیا. یقین کو یربت کے معنی کے اندر لیا, یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کے دل کو مضبوط کر دے, ایسا مضبوط کر دے دے کہ پھر دشمنان اسلام کی طرف سے آپ کے اوپر جو تکلیف آئے, آپ کو جو ہے مخالفت کی باتیں سننی پڑے, تو ان سب چیزوں کو آپ برداشت کر سکے, آپ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو سکے, ایسا اللہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا. دوسرے حضرات نے کیا ترجمہ کیا؟ فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل کے اوپر مہر لگا دے گا. مہر لگانے کا کیا مطلب؟ اگر بال فرض آپ کی زبان سے کوئی ناحق بات نکلی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اوپر مہر لگا دیں گے, ایسی مہر لگا دیں گے کہ فرشتہ وہی بھی نہ لاوے آپ کے اوپر, اور آپ سے یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاوے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زبان سے ناحق بات نکال نہیں سکتے. جب نکال نہیں سکتے تو آپ کے دل پہ مہر بھی نہیں لگے گی، آپ کے اوپر یہ وحی کا سلسلہ منقطع بھی نہیں ہوگا. یہ بھی بعض حضرات نے اس کا ترجمہ اور مطلب نکالا ہے. اس صورت میں ایک نقطہ یہ نکلے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو دوسرے لوگوں کو تو بدرج اولا ڈرنے کی ضرورت ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر بھی فرض آپ نے کوئی غلط بات نکالی، اپنی زبان سے ناحق بات بولی، تو ہم آپ کے دل سے مہر لگا دیں گے، تو دوسرے لوگوں کو تو ناحق بات کے اوپر بدرج اولا مہر دلوں پر لگ سکتی ہے. ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سلب نہ ہو جائے، اچھے حالات چھین نہ لیے جائے، اس پر ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیں گے. وَيُحِقُّ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ حق کو ثابت اور غالب کریں گے. بکلمات، اپنے کلمات کے ذریعے جو اپنے نبی کے اوپر اتارا. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بعض گنہگار اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے دعا کی تو ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. پھر وہ دوسری مرتبہ عرض کرتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں، اب جا کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتو، میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگ رہا ہے اور اس کے لیے میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور مجھے شرم آتی ہے میرے بندے کی بات کو رد کرنے سے، اسی لیے میں اپنے بندے کے مقصد کو پورا کرتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اسی لیے دعا مانگنے کے اندر بندے کو جو ہے وہ جلد بازی سے کام نہیں لگے گا، کہ یہ کوئی میڈیکل اسٹور تھوڑی کہ جا کے ایک بار آرڈر دیا اور مال مل جائے، بلکہ بار بار اللہ کے سامنے بندہ اصرار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ تعالیٰ جو بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، لوگوں کی آرزوؤں کو پورا فرماتے ہیں. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور بندوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، اور بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور نیک کام کرنے والوں کو قبول فرماتے ہیں، یعنی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کو بھی قبول فرماتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیتے ہیں. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہوتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کو زمین کے اندر کشادہ کر دے وے تو وہ بندے زمین میں سرکشی کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، زمین میں فساد پھیلانے لگے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ رزق کو اتارتے جتنی مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بعض بندوں پر رزق کو کشادہ کرتے ہیں، بعض بندوں کو جو ہے رزق ناپ کے دیتے ہیں. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتے ہیں، بندوں کے ہر حال کو اچھی طرح دیکھتے ہیں. بندوں کی خبر اللہ کو ہے, اسی لیے اللہ جانتے ہیں کس کو کتنا رزق دینے جیسا ہے اور کس کو نہیں دینے جیسا ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, باری تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ میرے پاس بندے ایسے ہوتے ہیں جو صرف مالداری ہی کے صلاحیت رکھتے ہیں, اگر میں ان کو فقیر بناؤں تو دینداری کے اندر وہ لوگ برباد ہو جائیں گے, اپنے دین کو برباد کر ڈالیں گے, اسی لیے میں ان کو مالداری ہی دیتا ہوں. اگر غریب بناؤں تو وہ کافر بن جائے, مرتد ہو جائے, اپنے دین کو بیچ دے. میرے پاس بندے ایسے ہوتے ہیں فقر اور غریبی ہی ان کی مناسب شان ہوتی ہے, اگر میں ان کو مالدار بنا ڈالوں تو وہ اپنے دین کو برباد کر ڈالے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے, کس کو کس حال میں رکھنا, اللہ نے اس کو اس حال میں رکھا. لبغوا فی الارض, کہ یہ زمین کے اندر جو ہے تکبر اور سرکشی کرتے رہیں گے. بعض روایتوں میں عجیب مضمون آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کو جب باری تعالیٰ نے بنایا تو ان کی تمام ذریت کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. روایتوں میں آتا ہے کہ دائمی پشت میں سے نکالا تمام نیک اولاد کو قیامت تک آنے والی, بائیں پشت سے نکالا قیامت تک آنے والی تمام گنہگار اولاد کو, سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ارد گرد جمع فرمایا. تو آدم علیہ السلام نے ان کے حالات کو دیکھا تو دیکھا کہ کوئی مالدار ہے, کوئی جو ہے غریب ہے. آدم علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے اللہ لولا سویت بین عبادی کا, آپ اگر اپنے بندوں میں برابری کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کیسا کہ ایک غریب ایک مالدار ایسا آپ نے بنایا, مساوات اور برابری آپ نے رزق کے اندر نہیں کی, کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا. تو باری تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا, احببت ان اشکر, میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرا شکر ادا کرے. اور شکر موقوف ہے تفاوت مراتب کے اوپر, کہ جب کوئی آدمی کسی غریب کو دیکھے اللہ کا شکر ادا کرے, کوئی فقیر مالدار کو دیکھے تو قناعت اختیار کرے, کوئی بیمار تندرست کو دیکھے تو جو ہے تندرست آدمی اللہ کا شکر ادا کرے, تو کہ یہ سب شکر جو ہے نا یہ تفاوت مراتب کے اندر ہے. اور حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر سرمایہ داری عام ہو جائے, فقر نہ رہے, محتاجی نہ رہے, تو لوگ ایک دوسرے سے جڑنے کے بجائے پٹ جائیں گے. اسی لیے کہ ہر ایک کے پاس مالداری اگر ہو جائے تو کوئی کسی کا ماتحت اور جنن بن کر کے رہنا گوارا کرے گا نہیں, اور شر اور برائی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی مقابلہ آرائیاں کرنے لگیں گے. بھائی آج جو ہے کوئی آدمی آپ کے ماتحت ہے تو اس لالچ میں بھائی یہ ہم کو کچھ دے گا, تنخواہ ملے گی, پیسے ملیں گے, اسی لیے وہ آپ کے یہاں آ کر کے کام کاج کر کے جاتا ہے. ورنہ اگر سب مالدار ہوتے تو کون آپ کا ماتحت ہوتا, کون آپ کے یہاں کام کرنے آتا, اور لوگوں میں وقت نہیں رہتا, اجتماعیت نہیں رہتی, سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے مزے سے مست رہتے. اسی لیے باری سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے نظام بنایا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کی طرف جو ہے توجہ کرنے والے بنے, اجتماعی نظام قائم رہے. اسی لیے کوئی غریب کوئی مالدار یہ اللہ کا بہترین نظام ہے. امام بغوی نے اپنی تفسیر میں حضرت خباب ابن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب ہم نے بنو قریظہ بنو نذیر بنو قینقاع کے مال اور دولتوں کو دیکھا तो हमारे दिलों के अंदर भी मालदारी की तमन्ना पैदा हुई। उस पर बारी ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई कि भाई जिसको अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में खुश हो गए। हजरत अम्र इब्ने हरीस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अस्हाब सुफ़ा में से बाज़े हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ये चाहत का इजहार किया कि अल्लाह ताला हमें भी मालदार बना दे। उस पर बारी ताला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि रिवायत अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी के अंदर नकल फरमाई है। गर्ज ये कि अल्लाह ताला जिसको जिस हाल में रखे उसके ऊपर खुश रहना चाहिए। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथा मिन बादी मा क़नतु व यंशुरु रहमतह वहुवल वलीयुल हमीद। और वही अल्लाह ताला जो बारिश को उतारते हैं। तो बारिश को गैस इसलिए कहा जाता है कि वो लोगों के लिए मदद और ताउन का जरिया है। निम्बा दिमा कौनकू ना उम्मीद हो जाने के बाद वयन शुरु रहमता, यानी लोग गर्मियों के मौसम में ऐसे ना उम्मीद हो जाते हैं कि अब बारिश नहीं बरसेगी, कहत साली आ जाएगी, फिर अल्लाह ताला बारिश बरसा करके लालाजार कर देते हैं। वहुवल वली, अल्लाह ताला ईमान वालों के ऊपर बड़े एहसान करने वाले हैं। अल हमीद, अल्लाह ताला तमाम खूबियों और तारीफ के मालिक है। वमिन आयातिही खल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। वमा बस्तफीहिमा मिन दाब्बा, और अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर जानवर फैला दिए। अब देखो यहाँ एक सवाल पैदा हो गया, फीहिमा मर्जा है आसमान और जमीन, कि भाई जमीन में तो जानवर है लेकिन क्या आसमान में भी जानवर है? तो बाद मुफस्सिरीन तो इस बात की तरफ गए कि जमीन के ऊपर जिस तरह जानवर अल्लाह ने पैदा फरमाए, सातों आसमान पर उनके मुनासिब हाल जानवर अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं। और बात क्या कहते हैं, ये तकरीबन कहा जाता है जैसे यखरुज मिनहुमल लूलू वल मरजान, हालांकि लूलू और मरजान खारे पानी से निकलते लेकिन मीठे पानी को भी शामिल कर लिया गया, यखरुज मिनहुमल लूलू वल मरजान, इस तरह तकरीबन कहा गया है। वह आला जमही निदा यशा व कबीर, और वो अल्लाह ताला इंसानों को जमा करने के ऊपर जब चाहे तब पूरी कुदरत रखते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम वयाफु अन कतीर, और जो मुसीबत और तकलीफ तुमको पहुंचती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे हाथ की कमाई की वजह से पहुंचती है। और अल्लाह ताला बहुत सारे इंसानों के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इससे मालूम हुआ कि इस दुनिया में पहुंचने वाली तकलीफ और मुसीबत का ताल्लुक इंसानों के गुनाहों से भी है। गुनाह के नतीजे के अंदर भी इंसान को तकलीफ पहुंचती है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि गुनाह में से हर गुनाह पर अल्लाह सजा नहीं देंगे, बल्कि बहुत से गुनाहों को अल्लाह सुबहानहु व तआला माफ भी फरमा देंगे। हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस तरह नेमतें हमारी खास हिकमत से हम तकसीम करते हैं, इसी तरीके से मुसीबतें भी खास खास असबाब के मातहत इंसानों पर आती है। ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहर बिमा कसबत अईदील नास, लोगों के गुनाहों की वजह से फसाद का फैलना, गोया दुनिया में आने वाले मसाइब का ताल्लुक इंसानों के गुनाहों से भी है। दूसरी बात ये है कि बातिनी और रूहानी और मादी दोनों तरह की मुसीबत का ये हाल है कि जिस तरह जाहिरी नेमतें और जाहिरी मुसीबतें, जाहिरी नेमत अल्लाह अपनी खास हिकमत से तकसीम फरमाते हैं, जाहिरी मुसीबत खास गुनाहों की वजह से आती है, इस तरह बातिनी मुसीबत ये भी खास गुनाहों की वजह से आती है। बातिनी मुसीबत जैसे इंसान का दिल बेचैन बेचैन रहे, घबराइला घबराइला रहे, चैन न होवे, उलझनों में फंसा हुआ रहे, ये सब बातिनी मुसीबतें हैं। تو اس کے اسباب بھی بعض مرتبہ گناہ ہوا کرتے ہیں، جیسے باطنی رحمت، قلبی سکون، قلبی چین، قلبی اطمینان، اس کا تعلق خاص خاص اعمال کے اوپر، اس طرح باطنی مصیبت اس کا تعلق بھی خاص خاص گناہوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ وما اصابکم میں کم ضمیر ہے، اس سے انبیاء اور معصوم بچے مستثنا ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ حقیقتاً مصیبت نہیں ہوتی بلکہ صورتاً تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے حق میں وہ مصیبت نعمت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسرار الہیہ ان کے منکشف ہوتے ہیں. اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دل جمعی میں مصیبت کے وقت پر کوئی فرق نہیں آتا، وہ ذرہ برابری پریشان ہوتے نہیں ہیں. اور معصوم بچوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ تکوینی اسباب کی بنیاد پر آتی ہے، جیسے کہ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، تو وہاں جو اس کو قتل کر دیا گیا وہ تکوینی سبب کے ماتحت، جو وہ بڑا ہو کے یہ کرے گا وہ کرے گا اس لیے. اور بعض مرتبہ والدین کے گناہوں کی وجہ سے بھی بچوں کے اوپر تکلیف آتی ہے. اور یہاں پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ مجرموں اور گنہگاروں کے ساتھ خاص ہے. بعض مرتبہ انسان کو جو دنیا میں تکلیف آتی ہے وہ تعجیل کی وجہ سے بھی آتی ہے. تعجیل کا کیا مطلب؟ تکلیف کو جلدی مانگنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کافروں کا قول قرآن میں کئی جگہ منقول ہے کہ اگر یہ عذاب کا آنا حق ہے تو ہمارے اوپر عذاب برسا کر کے دکھاؤ. اس طرح بہت سے لوگ مصیبت کو سامنے سے مانگتے، بعض ایسے کلمات بولنے کے عادی ہوتے کہ جس سے گویا کہ وہ مصیبت کو طلب کر رہے ہیں. بعض مصیبتیں طلب کی بنیاد پر بھی آتی ہیں، اور مومنین صالحین کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے لیے دنیا کے اندر گناہوں سے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے، رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طریقے سے جنوب اور گناہ بھی دو طریقے کے. نمبر ایک، جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں تکلیفوں کی شکل میں دے دیتے ہیں، پھر اس گناہ پر آخرت میں کوئی سزا نہیں ہوگی. اور نمبر دو، بعض گناہ ایسے ہیں بغیر تکلیف کے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ دوسری قسم پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ جو گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں وہ زیادہ ہے معافی والے اول کے مقابلے میں، جن گناہوں پر دنیا میں بندوں کو سزا آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اسی طریقے سے بندوں کو دنیا میں تکلیف دے کر کے آخرت کی سزا کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور بعض مرتبہ گناہوں کے اندر کافروں پر گناہوں کی سزا میں تاخیر ہوتی ہے کہ بھائی اس نے گناہ کیا، خطرناک گناہ کیا، لیکن عذاب نہیں آتا، تکلیف نہیں آتی، تاخیر ہو رہی ہے سزا کے اندر. تو سزا کے اندر تاخیر یہ بھی ایک طرح کی معافی ہے کہ بھائی کئی دنوں کے بعد جو ہے ان کو سزا دی جائے، تو یہ بھی ایک طرح کی معافی کی شکل سمجھی جاتی ہے. تو فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین کے اندر بھاگ کر کے اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکو گے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کوئی جو ہے حمایت کرنے والا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں جو عذاب کو تم سے دور کر دے. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں سمندر کے اندر، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی کشتیاں. اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں کو ٹھہرا دے دے, فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِبَ عَلَى ظَهْرِ, تو یہ بڑی بڑی کشتیاں سمندر کی سیٹ کے اوپر ایک جگہ ٹھہری ہوئی رہ جائے. قدیم زمانے میں تو بادبانی کشتیاں تھی, اور آج بھی جب موسم خراب ہوتا ہے تو بڑی بڑی مشین والی اسٹیمریں بھی چل نہیں سکتی, روک دینا پڑتا ہے. ان نفی ذالی گل آیات لکل صبار شکور, یقیناً اس کے اندر بڑی نشانی ہے ہر بڑے صبر کرنے والے, ہر بڑے شکر گزار بندے کے واسطے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کامل کے دو حصے ہیں, ایک حصہ صبر اور دوسرا حصہ شکر. او یوبقہن بما کسبوا, یا تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے وے, ہلاک کر دے وے ان کے گناہوں کی وجہ سے. یعنی بعض مرتبہ کشتی پورے پوری ڈوب گئی, بعض مرتبہ پٹیا ٹوٹ گیا اور کشتی غرق ہو گئی, کوئی اور حالات آئے اور کشتی غرق ہو گئی. بما کسبوا, ان کے گناہوں کی وجہ سے, یا تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے وے ان کے گناہوں کی وجہ سے, یعنی کشتی والوں کے گناہوں کی وجہ سے, ویعفو عن کثیر, اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور غرق کرنے سے بچا کر عافیت سے کنارے پر پہنچاتے ہیں. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے اندر فضول جھگڑے کھڑے کرتے ہیں, ان وہ جانتے ہیں کہ ان کو آخرت میں عذاب سے کوئی چھٹکارا ملے گا نہیں. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اے ایمان والو سن لو, سب کافروں تم بھی سن لو, اس دنیا میں جو سامان تم کو دیا گیا وہ دنیا کی زندگی سے برتنے کا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر, اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو بدلہ ملے گا وہ بہت بہتر ہے. وابقا, اور وہ زیادہ دیر باقی رہنے والا جنت کی نعمتوں کی شکل میں, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. چنانچہ توکل یہ ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ ضرر اور نفع اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت کے اندر ہے. توکل کی دوسری شکل یہ ہے کہ تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے وے, یہ بھی توکل کی ایک شکل ہے. تو اپنے رب پر توکل کرنے والے اور ایمان والوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائیں گے وہ بہتر ہوگا اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہوگا.